بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بلغوا عني ولو آية. مصطفى برسا خوش راکی دین هماؤس اگر باو نرسی دی تمام بول حبیست نیست حجت قول فیلو ہے چپیر قول اللہ فیل احمد را بگیر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. محترم بزرگو معزز سامعین، قرآن شریف کی اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے اسلام اور دین کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے اور اس میں کئی اہم مهم مسائل ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ تو تبلیغ کا ہے، یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من رب. اے پیغمبر، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین آ رہا ہے اسے آگے بڑھائے اور اوروں تک پہنچائے. پیغمبر کائنات کا سب سے اہم مهم فرد بشر ہوتا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخالیق میں سب سے اعلی مقام اور منصب کا وہ پیغمبر لوگ ہیں، اور اس پر بھی اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا منصب ایک جیسا ہے، یعنی دین رسانی جو عظیم نفع رسانی ہے. اس پر بھی علماء حق ہر دور میں متفق رہے ہیں کہ انبیاء اولین اور آخرین میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ منفرد ہے. یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ جمیع انبیاء اور مرسلین میں اہم مهم مقام اور بہت زیادہ ذمہ داری ہمارے پیغمبر جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے کہ اولین پر بھی تبلیغ فرض دی جیسے کہ آخرین پر فرض ہے. بعض لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ گزشتہ امتوں میں تبلیغ نہیں تھی، یہ غلط بات ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک زیادہ تر احکام تکوین کہتے ہیں. تکوین اس کو کہتے ہیں جس کا ہر شخص سے تعلق ہو اور اس میں حلت اور حرمت تھی لیکن اجمال کے ساتھ تھی. یہ تکوین ہے کہ بھائی شادی کر لو, بچے شادی کے بعد پیدا ہوں گے, یہ تکوینی مسئلہ ہے. یہ تکوین ہے کہ کھانا پکانے کا طریقہ کیا ہے, زمین میں ہل جوتنے کا طریقہ کیا ہے, یہ سب تکوینی مسائل ہیں. ہدایت کی تفصیلات نوح علیہ السلام سے شروع ہو گئی. اس وقت لوگ بھی کم تھے, سب آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیاں نسل تھی, ان میں جنگ جدال کم تھا, اختلافات نہیں تھے. لیکن یہ مطلب نہیں کہ حلال و حرام نہیں تھا. یہ جس نے بھی لکھا ہے تفسیر میں یا شرح میں کمزور بات لکھی, قرآن کریم میں موجود ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک نظر مانی, قربانی دی, ان میں سے ایک کی قبول ہوئی جو حق پر تھا, دوسرے کی رد ہو گئی جو غلطی پر تھا. جس کی رد ہو گئی ہے اس نے جس کی قبول ہوئی اس سے حسد شروع کیا اور وہ قتل تک بات پہنچ گئی. حتی اللہ نے کہا ہم نے یہ فیصلہ کیا ان النفس بالنفس کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہوگا. اور شدید ترین قسم کی سزا اس قاتل کو دے دی گئی کہ اسے آبادی میں آنے کا اور رہنے کا حق دے گا. نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک مسائل تفصیل کے ساتھ حلت و حرمت کے آئے اور صحائف سے گزارا کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, حضرت عیسیٰ مسیح اور ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ کتب دی گئی, لیکن ان کتابوں اور صحیفوں کا وقت ایک زمانے تک تھا, وہ پورا ہو جاتا. لیکن ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اور جن اور انس کے لیے ہے, ارض و سما کے لیے, اس لیے آپ کی وحی خواہ قرآن کی شکل میں ہے یا حدیث کے رنگ میں ہے, اسے محفوظ فرمایا گیا ہے اور اس میں کسی قسم کے تناسب و تبدل و تغیر کو روا نہیں رکھا گیا. اگر ایسا ہوا بھی ہے تو عہد اقدس میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی کی قدرت اور خاص نظام کے تحت بعض مسائل پیغمبر کے عہد میں تبدیل کیے گئے اور اس کے بعد اس سے بہتر آسان واضح مسائل آ گئے. لیکن پیغمبر کے وصال سے پہلے ہی اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اب دین مکمل کر دیا ہے, نعمتیں پوری کر دی گئی اور اسلام کو تمہارے لیے مذہب اور دین کے طور پر منتخب کر لیا گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک دین اسلام میں کسی قسم کی تبدیلی, نسخ, تغیر تبدل ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. گزشتہ شرائع میں بھی علماء کا منصب تھا دین بیان کرنا. لولا ینہاہم الربانیون, کیوں ان لوگوں کو ان کے مذہبی لوگوں نے گناہوں سے منع نہیں کیا؟ یعنی کہ حکم تھا انہیں کہ منع کرو اور انہوں نے منع نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی ظاہر فرمائی. اور قرآن شریف میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مذہبی دن ان کا سنیچر کا دن تھا, جو کل دن ہے, یہ یہود کا دن ہے مذہب کے طور پر. ہفتے کے سات دنوں میں ایک دن اہلیان مذہب کو دیا جاتا ہے کہ اس کو مذہبی تہوار کے لیے, مسائل پر عمل کرنے کے لیے خاص کر لو. چنانچہ یہود نے ہفتے کا دن لیا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن لیا ہے, اور مسلمانوں کو جمعے کا دن منتخب کر کے دیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سب لوگوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دنوں میں سے کوئی دن چن لو, تو یہود نے سنیچر کا دن لے لیا یوم السبت, اور یہود نے اتوار کا دن لے لیا یوم الاحد. جس وقت امت محمدیہ کا نمبر آیا تو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عالی کو, روح پرفتوح کو دیکھا کہ آپ ہمیں چن کے دیں. روح الروح الروح القدوس روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں ملتجی ہوئی کہ آپ اپنے پسند کا دن دے دیں. تو اللہ تعالی نے کہا ہفتے کے سات دنوں میں میرے نزدیک بہترین دن وہ جمعے گا. ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ تمام مذاہب کو جمعہ دیا گیا تھا جب تک یہ ایمان پر تھے اور نبی کے متبع تھے, تو یہ جمعہ ہی مناتے تھے. البتہ جمعہ کے نام مختلف تھے, جیسے زمانے جاہلیت میں جمعہ کا نام تھا اروبا, ابوری میں, عبری میں اس کا نام تھا احد, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اور دوسری زبانوں میں اس کا نام تھا سبت. اس مسئلے کی تائید قرآن کریم سورہ نحل سے ہوتی ہے, جس میں اللہ فرماتے ہیں انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ. سنیچر کا دن تو یہود کو اختلاف کے نتیجے میں دیا گیا ہے, مذہب کے اتفاقی اور حقیقی مسائل کو جب یہ بدلنے لگے اور اس پر عمل نہ کرنے لگے تو ہم نے جمعہ ان سے چھین لیا, اور سنیچر کا دن غضب لعنت کا وہ ان کو دے دیا گیا اور ان کو بندر بنا دیا گیا. اور عیسائی مسیحی جب بگڑ گئے, پولوس آیا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر 244 سال بعد, اور اس نے انجیل میں تبدیلیاں کی, شراب اور خنزیر حلال کر دیا ان کے لیے اور ختنے کو منع کر دیا, نکال دیا اسے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. توبہ. امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شرح البخاری میں فرماتے ہیں، جتنے مذاہب کا تعلق آسمان سے ہوا ہے ان کے ہاں مذہبی دن جمعہ رہا ہے. جب اہل مذہب آسمانی وحی کو پیٹ کر لیتے تھے تو ان سے جو مقدسات لے لیے جاتے ان میں جمعہ بھی چھین لیا جاتا. یہود نے سنیچر کا دن لے لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن لے لیا. یہ بھی ایک تحقیق ہے کہ سنیچر کا نام یوم السبت ہے. سبتا یس بتو کے معنی آتے ہیں سبد یس بتو، کام نہ کرنا، تعطیل کرنا، اور یہ شان جمعے کی ہے. شاہ صاحب علیہ الرحمت کی رائے یہ ہے کہ سبت بھی جمعے کا نام، اور وہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اوتلا یعنی چھٹی مذہبی طور پر جمعے کے بغیر کسی دن کو نہیں ہوئی، جب بھی ہوئی کسی مذہب میں بھی. اور جنہوں نے جمعے کی طرف پیٹ کر لی تو انہیں کہا ہفتہ لے لو، اتوار لے لو، دھکے کھاتے رہو، کبھی ادھر چپتے رہو، کبھی ادھر چپتے رہو، حکومت نہیں کر سکو گے، ذلت و خواری اٹھاؤ گے. اور یہ غزو میدان، جیسے جیسے وقت گزرے گا جمعے کے قاتل کا حال اور خراب ہوگا، بدترین جرم پاکستان میں کیا گیا تو جمعے کا دن ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ اتوار عیسائیوں کا دن قبول کیا گیا. مسلمانوں کا اتوار کے دن سے کیا واسطہ تھا؟ اور یہ کہنا کہ ہفتے کے سات دن برابر ہے یہ کلمہ کفر ہے، ایسے شخص کا ایمان سلب ہو جائے گا، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی اور ایمان و کلمہ بحال نہیں کیا تو دنیا سے مرتد گزرے گا. کیونکہ جمعے کی شان میں سورہ جمعہ ہے، جمعے کی مستقل عبادت ہے، جمعے کے اتنے فضائل ہے کہ محدثین نے اس پر جلدیں لکھی. اتوار کی ایسی کوئی بات نہیں. وہ یہود پر، مسیحیوں پر لعنت کا دینے، سنیچر کا یہود پر لعنت کا دینے. صرف نہیں کہ ایک حکمران آیا اور اس نے جمعہ ہٹایا اور اتوار مقرر کیا تو وہ مجرم ہے، بلکہ جو لوگ اپنے تہوار جمعے کو رکھتے ہیں وہ ان میں بھی جرائم کا دخل ہے، وہ بھی اس غلط اقدام کے معید ہے اور موافق ہے. جن کی اپنی دکان کارخانے کاروبار ہے اور وہ جمعے کو بند نہیں رکھتے اتوار کو بند رکھتے ہیں، ان کا حشر بھی قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اور اس ظالم حکمران اور اس کی پارٹی کے ساتھ ہوگا جنہوں نے جمعے کے قتل کا ارتکاب کیا ہے. اور یہ میں نے کہا ہے اور کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. یہ ہمارے رنگیلے بھی ختم بخاری اتوار کو رکھتے ہیں اور ولیمے اتوار کو رکھتے ہیں. کم از کم انہیں استقامت کر دی تھی. اگر یہ استقامت پر قائم رہ لیتے تو اللہ فضل کر لیتا اور دوسرے آنے والے حکمرانوں میں غیرت آ جاتی. چونکہ پاکستان میں دو مسئلوں کو انہی کے بڑے نے نصرت اور تعاون پہنچایا، ایک مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا اور دوسرا جمعے کی تعطیل مقرر کرنا.
پہلے پڑھتے ہیں نہیں کہا،
یہ ہمت کا ہے ان لوگوں. لا الہ الا اللہ. بہرحال جمعہ کا دن مذہبی دن ہے. ابھی اتفاق سے ایک جنازہ آیا ہے تو کہتے ہیں کہ جب جنازہ جمعے سے پہلے پڑھ لیا جائے اور جمعے کا وقت اس کو قبر میں مل جائے تو قیامت تک عذاب اٹھ جاتا ہے. اور ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز جنازہ جہاں تک ہو سکے کوئی عذر نہ ہو. کبھی قبر تیار نہیں ہوتی, کبھی لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں. اگر ان تمام باتوں کو پر کر لے اور جنازہ جمعے سے نماز جمعے سے پہلے پڑھ لے, یعنی کہ پڑھ کے پھر رکھ لے, لے جائے اور جمعے کا وقت مردے کو قبر میں مل جائے صحیح احادیث کے مطابق, اللہ رب العزت قیامت تک اس سے عذاب اٹھا لے. کوئی آسان بات نہیں ہے. اور جمعے کے بعد جب جنازہ پڑھا جائے گا تو ٹھیک ہے, زیادہ نمازیوں کا ثواب تو ملے گا, مگر جمعے کی گھڑی اس سے فوت کر دی جاتی, کیونکہ وہ تو دنیا میں رہا اور آپ نے اس کا بعد میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں کہ شریعت نے یہ بات پسند کی ہے کہ جب جمعے سے پہلے جنازہ ہو سکتا ہے اور تدفین تو اس پر عمل کیا جائے, پھر یہ کہنا کہ بعد میں نمازی بڑھیں گے نری عرض سرائی اور بےحود گوئی, یعنی شریعت کے ساتھ ٹکراؤ ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا عذر ہو اور وہ پسمندگان کے لیے ممکن نہ ہو, اللہ ان کی کوتاہی معاف فرمائے. اللہ اکبر و کبیرہ. کبھی دو دو مسئلے پیش آ جاتے ہیں. دو مسئلے اس کو کہتے ہیں کہ جیسے مسجد کے قریب رہنے کی فضیلت ہے بہت زیادہ, اذانیں سنتے. اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, جب قریب گھر ہوتا تو آدمی سنتا تھا, اور ہر وقت جماعت میں آنا بڑی فضیلت کی بات ہے. جو جماعت کڑی ہونے لگی یہ پہنچ گیا. لیکن اس پر یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جماعت ہو اور یہ گھر میں ڈول ٹنگار میں مصروف ہو. انسان بشر ہے, لوگوں کی گھریلو زندگی کمزوریوں سے پر ہے, تو یہ ثواب وبال بنتا ہے. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد کے قریب گھر منحوس ہے. وہ اس لیے نحوست ہے کہ یہ ظالم نماز اور جماعت کا خیال نہیں رکھتا, یہ آداب مسجد کا خیال نہیں رکھتا. یہاں ایک گھر تھا تو ہم یہاں سے آدمی بھیجتے تھے کہ بھائی گھر کی چوکریاں یہاں سے نظر آ رہی, لوگ درس کے بجائے ان کو دیکھ رہے ہیں. ویسے دیکھنے میں بڑے نمازی ہوتے ہیں اور دیندار, لیکن گھر میں وہ دین اور اس کی برکات ظاہر نہیں ہوتی. گھر میں آدمی رہے تو ان کی کوئی چیز باہر نظر نہ آئے. اس لیے تو دنیا میں تکلیفیں پیش آتی ہے اور چور چکور ان کے ہاں اتر جاتے ہیں, ان کو بند کر لیتے, ہاتھ پیروں سے باندھ لیتے ہیں, پھر ان سے پتہ کرتے کہ کہاں کہاں پونجی رکھی ہوئی ہے, نقدی کہاں ہے, بینک بیلنس کہاں ہے, دستخط کر لو. یہ معمولی سزا نہیں ہے, بہت بڑی سزا ہے. پولیس افسر مجھے ایک دن کہنے لگے خدا کے لیے مسئلے مت بیان کرو. میں نے کہا کیوں؟ اور میں نے یہ روایت بیان کی تھی صحیح مسلم کی, جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے ایک شخص نے کہا ہم اپنے گھر میں رہتے امن سے عزت سے, ایک چور آتا ہے پیسے لیتا ہے, اگر نہ دے تو لڑائی ہوتی ہے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا زاہم ہو, مت دو اسے, لڑو اسے. اگر آپ نے اس کو مار دیا تو آپ مجاہد ہیں اور اپنے مال اور عزت کی حفاظت میں قتل کر لیا, اور اگر تو مارا گیا تو قیامت کے دن میں تجھے جنت لے کے جاؤں. یہ روایت سنایا تو طارق جمیل نے مجھے کہا خدا کے لیے یار. میں نے کہا مطلب کہ یہ سناؤ کہ دے دو دے دو دے دو, تو یہ تو چوروں کی معاونت ہے. مگر ایک بات یاد رکھے کہ مزاحمت تب لازم ہوگی جب ہتھیار پورا ہو. کھالی پیلی باتوں سے مزاحمت ناکارہ چیزوں کی نہیں ہوتی. لوگوں پر پابندی ہے کہ ان کے ہاں ہتھیار نہ ہو. وزارت داخلہ کا سیکشن بند ہے. یہی وزارت داخلہ یہ پالیسی تبدیل کر لے اور ایک واضح اعلان کر لے کہ تمام لوگ اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہتھیار لے لیں. آپ یقین کر لیں 90% ڈکیتیوں میں کمی آ جائے گی. چوروں کو یہ پتہ ہے کہ ہم جانا ہمارا جانا ہی ہے, بس سب کچھ ملے گا. اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے سر وہیں رہ جائے گے اور ہمارا سر اور دھڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا, کبھی بھی وہ کہیں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ معاشرے کو اسلام کے امن اور عدل کے نظام کے انعقاد سے درست فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مال و جان اور اس کی حفاظت یقینی بنائے. ان کے مرنے پر بھی صدمہ, ان کے لٹنے پر بھی صدمہ, اور تنہم داغ داغ شد پمب کجا کجا نہم. یا ایها الرسول, اے پیغمبر, بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالی کی طرف سے جو دین آیا ہے اس کو تو آگے بڑھا لے. ان لم تفعل, اور اگر ایسا نہیں کیا, فما بلغت رسالتا, تو گویا آپ نے رسالت اور پیغمبری کا کام نہیں کیا. وہی دین پہنچانا آسان کام ہے. اوہ, دین پہنچانا تو بہت بڑا دل گردہ, بڑی ہمت, بڑی مردانوار خصلت چاہیے. در رہی منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان, شرط اول قدم ہست کے مجنون بش. طریق عشق میں گو کارواں پر کارواں بدلا, نہ ہم نے راستہ بدلا نہ میرے کارواں بدلا. مشکل ترین منصب دنیا کے اندر دین آگے بڑھانا ہے. آگے بڑھانا کئی قسم کا ہے. اول اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, خود عمل کر کے دکھانا ہے. لا یکلف اللہ الا نفسک, پیغمبر کو فرما دے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی ہے. کیا کام ہے وہ؟ ہر رجل مومنین علل کے تعلق, مسلمانوں کو دین پر قربان ہونا سکھا دو. اللہ اکبر. اور پھر جب آپ پر نافذ ہو جائے تو پھر آپ کے گھر والوں پر. گھر میں تین قسم کے افراد ہیں, بیوی اور بال بچے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی ہے, ہو سکتا ہے نوکر وغیرہ, توابے اور حواشی بھی ہو. ان سب کو دین سے آگاہ کرنا ہے. انہیں کپڑا دینا, کھانا دینا, تنخواہیں دینا, انعام و اکرام دینا, یہ عارضی چیز ہے. چند روز آئے کپڑا پھٹ جائے گا, پیسے ختم ہو جائیں گے. آج بہترین کھانا کھائے تو کیا کل نہیں کھائیں گے؟ لیکن مسائل ان کو دینا, حرام و حلال سے واقف کرنا, یہ سب سے اہم منصب ہے. امام ابن المنذر رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں رات کو سوتے وقت گھر کے بڑے سب افراد کو جمع کر کے انہیں قرآن شریف کی آیات کا ترجمہ, تفسیر, کبھی پیغمبر کی احادیث, کبھی فقہی مسائل بیان فرماتے تھے. کوشش یہ کرو کہ لوگوں سے کچھ وصول کرو. آپ کو جلدی بھی زیادہ ہوتی ہے. یا یہ اعلان گیٹ پہ لگاؤ کہ نوٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھو. ہاں وہ غریب نکالتے ہیں اور ان کو بہت جلدی ہے، اس لیے کہ اٹھتے دیر سے، ان کو پتا ہے کہ جب ایک پندرہ ہوگا تو میں ان کا کوئی لحاظ نہیں کروں گا، سیدھا واس ختم کروں گا. تو بھائی یہ تو پرانا کام ہے آپ کا. اور جب آپ حضرات بھی گھر سے نکلتے تو ایک تکڑا نوٹ جیب میں ڈالا کریں، بالکل بہت زیادہ نہ نہایا کرے، ایسے نہا کے آ جاتے کہ بس مشکل سے وہ یہاں تک پہنچتے. یا یہ بھی وضاحت رہے کہ یہ اس محلے کے بڑے بزرگوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ یہ ایک عمل جاری رکھے. وہ ایسے تھے کہ ان کی بات میں ٹال نہیں سکتا تھا. کچھ ایسے پاک لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. اور اس میں دو حکمتیں ہیں. وہ ایک بزرگ آئے تھے، انہوں نے دیکھا ہاں ہاں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ کے یہاں سے کیا مراد ہے، کیا مراد ہے آپ کے یہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہیں یا نہیں؟ حضرت کے ہاں ہر جمعے کو تقریباً آپ اعلان کرتے تھے اور کپڑا بیچتا تھا، وہ چولی بھی پھری، سنت طریقہ ہے. ایک بات. دوسرا یہ کہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جمعے کے دن اونٹ ذبح کرے. ہر شخص جس کو اللہ نے توفیق دی ایک اونٹ ذبح کرے، اس کا گوشت تقسیم کرے، پھر جمعے کے لیے آ جائے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو گائے ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء مساکین تک پہنچا دے، پھر جمعہ پڑھنے آئے. اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے تو ایک بکرا مینڈا ذبح کرے، خیرات کرے اور پھر جمعہ پڑھنے آئے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک مرغی، وہ بھی نہیں تو ایک انڈا. جو انڈا بھی نہ دے سکے اللہ اس کو صحت دے، رب العالمین اس کو جمعے کے دن ثواب نصیب کرے. آپ اندازہ لگائے کتنی اہم تاکید آئی ہے. من راح الى صلاة الجمعة فكأنما تصدق ببعیر. جو سویرے جمعہ پڑھنے آئے گویا کہ اس نے ایک اونٹ ذبح کر کے خیرات کر لیا. جو اس کے بعد آیا فكأنما تصدق ببقرۃ، گویا کہ ایک گائے ذبح کی. تو جو خوب توفیق والے ہیں وہ منڈی سے پتہ کرے کہ اونٹ کتنے کا ملتا ہے، ایک اونٹ کے برابر پیسے کبھی کبھی چندے میں ڈالا کرے. امید ہے اونٹ 5000 کا اب بھی نہیں ملے گا اگرچہ قربانی نہیں. یہ پیسے اللہ نے دیے اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دین پر خرچ کر دیں. لا الہ الا اللہ. پھر گائے کا پتہ کر لے تو وہ بھی ہندوستان نہیں ہے کہ 800-700 کی گائے ملے گی، وہ بھی کم از کم 30,000-35,000. منڈی میں جو بچڑے پہ آپ ہاتھ رکھیں گے تو پتہ چلا لے کہ سوداگر کیا کہتا ہے. بکرا جو ہوگا وہ بھی 10,000-12,000 کا ہو، تب جا کر کے وہ اس قابل ہے کہ آدمی کا دل کہے کہ یہ خیرات ہے. وہ جو 1200 اور 1500 کا ملتا ہے اس کی موت گاڑی کی ڈگی میں ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک شخص ہے کہ جی یہ بکرا لایا ہوں. میں نے کہا اتار دو. کہنے لگا اتار نہیں سکتا. کیوں؟ پھنس گیا. کہنے لگا نہ وہ انتقال ہو گیا اس کا. میں نے کہا کتنے کا خریدا تھا؟ تو کہنے لگا سو کا بکرا تو گاڑی کی ڈگی میں مردار ہوگا. کہ صدقہ ہو گیا؟ میں نے کہا مردار صدقہ ہو گیا. مردار مال کا صدقہ مردار ہوتا ہے. تو صدقات میں جان چھڑائی نہ کرے، صدقات میں دل افزائی کرے. صدقہ آدمی ایسا دے کہ اس کا دل خوش ہو اور آئی ہوئی بلا سر پہ کھڑی وہ پٹک جائے. بالکل الصدقۃ ترد البلاء. پیغمبر نے اپنی زبان نبوت سے کہا ہے صدقات ہی بلاؤں کو ڈال دی. تو یہ غزوہ میدان. بعض اوقات کل مال کا صدقہ ہوتا ہے، پورا دے دو بالکل مفلس و غریب ہو جاؤ. ابوبکر صدیق نے سارا نہیں لایا تھا, وہ ہمارے بزرگ و مذہب کے بڑے نہیں. اور جو حضرت نے پوچھا کہ بال بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیتے, تو ابوبکر صدیق نے کہا ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت وہ بہت ہے. علماء نے عجیب بات کی ہے کہ محبت ابوبکر اللہ اور رسول سے اتنی بڑھ گئی تھی کہ مال کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لا الہ الا اللہ. کہا جاتا ہے کہ ابوبکر جیسا مسلمان گزشتہ امتوں میں کوئی نہیں ہوا ہے, قیامت تک کوئی ایسا نہیں آ سکے. ایک حدیث روایت نظر سے گزری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر وہ شخص جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے میں نے کسی نہ کسی طرح اس کا بہترین بدلہ اتارا, سوائے ابوبکر صدیق کے کہ ان کے احسانات کے بدلہ دینے سے میں عاجز ہوں. بروز حشر اللہ تعالی سے کہوں گا وہ اپنی شان کے مطابق جنت اور اس کی نعمتوں سے ابوبکر کا بدلہ اتارے. لا الہ الا اللہ. ایک موقع پر بخاری میں ہیں, آپ غصے ہو گئے لوگوں پر جنہوں نے ابوبکر کو کچھ کہا تھا, کہا تم مجھے جھوٹا کہتے تھے, ابوبکر نے بیچ میں نعرہ لگایا کہ سچا پیغمبر ہے. تم مجھے یہاں سے نکالتے تھے, ابوبکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی. تم میرے راستے بند کرتے تھے, ابوبکر نے سارا سامان وہاں رہنے کا اور ہجرت کا اور مدینے میں سارا کا سارا مہیا فرمایا. اور بہت زیادہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا, میرے ہوتے ہوئے میرے دوست کو تم پیچھے ہٹاتے ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ وفات کے وقت جب بی بیوں سے کہا اور صحابہ سے کہ ابوبکر صدیق کو کہو کہ وہ نمازیں پڑھائے, بی بی صاحبہ ام المومنین زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الدنیا والآخرہ, عائشہ صدیقہ بنت الصدیق صدیق ہذہ الامہ. بی بی صاحبہ نے کہا, میرے ابا جان تو بہت نرم دل ہے, آپ کی وفات کا صدمہ بہت زیادہ ہوگا, اب وہ جب آپ کی جگہ کھڑا ہو جائے گا نماز نہیں پڑھا سکے گا, ہلے گا, کب تک پتاری ہو جائے گی. آپ نے کہا, عائشہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, اب اللہ ان یوم بالناس الا ابوبکر, اللہ تعالی انکار کرتے ہیں کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور اس امت کا امام ہو جائے. نہیں, میرا فیصلہ نہیں ہے, کہ خدائی فیصلہ مجھ سے نافذ کرا دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فاطمہ الزہرا کے انتقال کے بعد ابوبکر صدیق کی بیعت کرنے آئے, نماز عشاء کے بعد تقریر میں کہا, آپ کو جو فضیلت برتری تفوق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں وہ تسلیم ہے, ہمیں کوئی حسد و کینہ نہیں. ابوبکر صدیق کے کمالات میں سے ایک یہ ہے, دین پر خرچ کرنے میں بہت زیادہ آگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر تمام جائیدادوں کا اور پونجی کا آدھا لائے تھے. علماء عجیب بات کرتے ہیں, وہ کہتے حضرت عمر ابوبکر کا آدھا ہے, لیکن ابوبکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل ہے. تدفین کے وقت حکم یہ تھا صحابہ کا کہ ابوبکر کا سر نبی کے سینے کے سیدھ میں آ جائے, لیکن ابوبکر صدیق نے منع فرما دیا تھا کہ ایسا نہیں کیا, پیروں کے قریب میرا سر آ رہا ہے. حضرت عائشہ اور کئی بیویوں نے کہا ہے کہ نہیں, ابوبکر کا سر قبر میں حضرت کے سینے کے سیدھ میں ہو, اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ابوبکر صدیق کے سینے کے سینے میں. سنن ابن ماجہ میں آپ نے کہا ہے, انا و ابوبکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ, میں ابوبکر عمر ایک مٹی سے پیدا ہے, وہاں کزا نطفن اکٹھے دفن ہوں گے ایک جگہ میں, وہاں کزا نبعث یوم القیامت انشاءاللہ, قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں آؤں گا, اور جب میں باہر آ جاؤں گا تو میں دعا کروں گا اللہ کے دربار میں, تو سب سے پہلے یہ دو ساتھی میرے اٹھ کے میرے ساتھ روانہ ہو جائیں, تاکہ سارا جہان کا لدم ہوگا, آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ چکے ہوں گے, ایک ہی مٹی سے پیدا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں ابو بکر و عمر کے مناقب نبی کے خوشی کے باعث ہے, اور ابو بکر ابو عمر پر نقطہ اٹھانا ہے, اعتراض کرنا, یہ حقیقت میں نبی پر بے اعتمادی ہے, تو نبی پر بے اعتماد مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. قبور مبارک کے پاس دو جگہ خالی ہے, ایک عیسیٰ مسیح کی قبر کے لیے, وہ آسمان سے نازل ہوں گے, 7 سال ایک روایت, دوسری میں 40 سال رہیں گے, سہیں گے, شادیاں کریں گے, 2 بچے ہوں گے, تاکہ عیسائیوں پر ثابت ہو جائے کہ الہ اور ابن الہ کا عقیدہ جھوٹا تھا, پولوس کی دروغ گوئی تھی. اور دوسری قبر وہ حضرت امام مہدی کی ہے, جو اس زمانے کے امام ہوں گے. قرب قیامت میں 2 فقہ ہوں گے, ایک حنفی فقہ اور دوسرا مہدی کا فقہ, بقیہ مذاہب سب کے سب ان میں داخل ہو جائیں گے. خواجہ خرد مجدد کا بیٹا ہے, جو اورنگزیب بادشاہ کا ہمدرس اور بعض اسباق میں استاذ بھی ہے, انہوں نے مکاشفات میں نقل کیا ہے, اور عبد الوہاب شارانی نے رحمت الامہ فی کشف الامہ میں بھی اقرار کیا ہے, حالانکہ خود شافی مسلک آدمی ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کے دن تک چلنے والی فقہ دنیا میں امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے. امام ابو حنیفہ کے مقامات میں سے ایک مقام ہے فقیہ ھذہ الامہ, اس امت کے سب سے بڑے فقیہ. دشمن ان کے اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے مقام تک نہیں پہنچتے, ابو بکر و عمر کے دشمن اس لیے زیادہ ہے کہ ان کے مقام بہت اونچے, یہ نیچے لوگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. حسد الفتی اذ لم ینالوا فضله, عبداللہ ابن المبارک سے پوچھا گیا کہ آپ کے استاذ امام ابو حنیفہ پر اعتراض بہت زیادہ ہے, تو انہوں نے یہ شعر پڑھا, حسد الفتی اذ لم ینالوا فضله, لوگوں نے حسد شروع کیا اس جوان مرد انسان سے جس کے مقام اور مرتبے تک یہ نہ پہنچ سکے, والناس آداء لما جہلوا. بہرحال دین اور دین کی باتیں آگے بڑھانا یہ بہت ضروری ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر جو دین جو وحی جو قرآن جو سنت آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے ان کو آگے بڑھائے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کیا, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا, تو گویا کہ نبوت کا کام رہ گیا, اور جو خطرات ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں, ہم ان کو ٹالیں گے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا, إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ, اللہ کافر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں دیتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کو اور آپ کی امت کو رب العالمین نے یہ کامل و اکمل سمجھ نصیب فرمائی ہے. تو تبلیغ کا پہلا مرحلہ اپنے گھر میں, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اللہ پیغمبر کو فرماتے ہیں, دین بیان کریں جم کر. جم کر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ بھی کر کے دکھا ہے, یا یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا, بس جی میں کہہ چکا ہوں گھر والوں کو بیٹوں کو, نہ نہ کہتے رہو کہتے رہو یہاں تک کہ انہیں فائدہ پہنچے, کہتے رہو یہاں تک کہ اس راستے میں آپ کا سفر ہو جائے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اہل و عیال کو دین تعلیم کرو اور اس پر جم کے رہو لا نسألك رزقا ہم آپ سے روٹی کپڑا مکان کا نہیں پوچھیں گے بعض لوگ کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے بال بچوں کے لیے گھر نہ بنا سکے بعض کہتے ہیں ہم نے یہ تعلیم نہیں دلوائی اے افسوس میں ان سے کہتا ہوں ان کے ایمان اور دین کی فکر ضروری ہے اس آیت میں وضاحت ہے دنیا کی چیزوں کا نہیں پوچھیں گے پہلے پوچھیے ہوگی روز قیامت کے جان کو تاز بوت اولی پرسشی نماز بوت قیامت کے دن سب سے پہلے نجات نماز پر ہوگی کہتے ہیں قبر میں طہارت کا مسئلہ پوچھا جائے گا تمام کے تمام رکاوٹیں اس کی وجہ سے پیش آئے گی اور میدان حشر میں نماز کا مسئلہ پوچھا جائے گا یہ طہارت اور یہ نماز جتنا فاصلہ کتاب الطہارت سے کتاب الصلاۃ اتنے میں ہی قیامت ہو جائے گی مرنے کے بعد فاصلے نہیں ہوتے فاصلے یہاں ہمارے لیے استغفر اللہ استغفر اللہ حق دن آنے والا ہے اس کی تیاری بہت ضروری ہے قل متاع الدنیا قلیل آپ فرمائے دنیا چند روز آئے یہ آئے اور یہ چلے گئے والآخرۃ خیر لمن اتقوا آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے قبر میں بھی میدان حشر میں بھی پولیس رات میں بھی تقوی کام آئے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں جو ان مرحلوں سے گزرے نہیں ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا پھر ہم صرف تقوی والوں کو بچائیں گے اور ظالموں کو اوندے منہ وہاں گرا دیں گے تقوی نماز تقوی زکات وقت پر تقوی روزہ تقوی فرض حج کی ادائیگی تقوی امر بالمعروف نہی عن المنکر تقوی اسلامی بودباش آل و اولاد کی دینی فکر تربیت یہ تقوی ہے یہ ہم پر فرض ہے اور اس کی پوچھ ہونے والی ہے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ہدایت اور اس پر استقامت اور آخری انجام عند النزع ایمان کا کمال اور قبر جنت کے باغات میں سے باغ اور میدان حشر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قیامت کے دن اللہ اپنے احسان اور فضل سے جنت الفردوس نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین أما بعد فيا أيها المسلمون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رواه مسلم أخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وأخرج البغوي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فأخرج الشيخان في سيئيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدين قال الدين هي النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية النسائي ولعامة المسلمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رواه أحمد في مسنده وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن رواه ابن أبي شيبة في مسنفه وقال صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون گزشتہ جمعہ آئی تھی لیکن پیش کرنے والوں کی غلطی سے رہ گئی انہوں نے بڑا انتظار کیا اور اس کے جواب کے لیے وہ آج بھی منتظر ہیں پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر اپنے رشتہ دار سے کر دیا ہے کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں اس میں قدر تفصیل ہے اور اس کو غور سے سن لیں اگر لڑکی نابالغ تھی صغر سنی میں والد نے یا دادا نے نکاح کرایا اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، تو یہ نکاح منعقد ہے اور بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی یہ لڑکی اس نکاح کا فسخ نہیں کرا سکتی، نہ اس کے انکار کا اعتبار ہے. اور اگر لڑکی بالغ تھی، عمر بلوغ کو پہنچ چکی تھی، اور پھر والد نے یا دادا نے، جو ولی اقرب ہے سب سے زیادہ حق رکھنے والے، انہوں نے نکاح کیا بغیر لڑکی کے مرضی کے، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہے، کل عدم ہے. لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی راضی خوشی سے اپنے اعزاء اور اقربا کو منوا کر مناسب جگہ نکاح کر لے. حدیث شریف میں ایسے ایک شخص کی بیٹی نے آپ کو شکایت کی کہ میں عاقل بالغ ہوں اور میری اجازت اور مرضی کے بغیر میرے والد نے نکاح کرایا، آپ نے اس کو کل عدم کر دیا اور اس نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہوا. اگر نکاح والد یا دادا منعقد کر لے، وہ نکاح اور رشتہ داروں کے مقابلے میں مضبوط نکاح سمجھا جاتا ہے، ولی اقرب کہلاتا ہے یہ دو، ابو آ اور جد دعا. اگر وہ صغر سنی میں نکاح ہوا ہے، جیسے پہلے ہم نے کہا کہ بلوغ تک پہنچنے کے بعد وہ توڑ نہیں سکتی مگر دو وجہ سے توڑ سکتی ہے، اگر وہ یہ کہے کہ میرے والد نے میرے سر کا کوئی پیسہ لیا ہے، باڑا لیا ہے، کسی لالچ اور خود غرضی میں یہ نکاح کرایا ہے، تو چونکہ والدین کا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ اولاد کو بیچے، اس لیے اسے نکاح کا بھی انکار ہو سکتا ہے اور انکار معتبر ہوگا. یا وہ لڑکی بلوغ کو پہنچنے کے بعد قاضی کی عدالت میں یہ کہے کہ جس جگہ میرا نکاح کیا گیا ہے وہاں میرا دین و ایمان نہیں رہ سکتا، اور یہ بات وہ عدالت کو منوا لے اور مطمئن کر لے، تو بھی والد یا دادا کا منعقد نکاح جو عام حالات میں کل عدم نہیں ہو سکتا، وہ قاضی یا عدالت اس کا فسخ کر دے گی. لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی بیماری کی بیماری پر یہ نیت کی کہ اللہ اسے شفا دے، تو میں اپنا بیل فروخت کر کے علماء سے پوچھ کر رقم مسجد میں دوں گا. بیوی کو اللہ نے شفا دی، بیل فروخت کر کے میں رقم میں نے رکھی ہوئی ہے، کیا مسجد میں دینا جائز ہے؟ اس طرح کی نیت جس میں پہلے سے مسجد ہو یا فقراء کے علاوہ عمراء بھی ہو، یہ منعقد تو نظر ہے اور نظر مسجد میں نہیں لگتی، لیکن اس میں پہلے سے مسجد کا تذکرہ ہے تو اس کو نظر شکر کہتے ہیں. احتیاط اور بہتری تو یہ ہے کہ بیل کی رقم پہلے ایک مستحق کو دے اور اس کو کہے کہ آپ مسجد میں داخل کر لیں، یا مدرسے کا مہتمم یا ناظم نیت کر لے قبولیت کی فقراء کی طرف سے، قبول ہونے کے بعد پھر وہ مسجد میں خرچ کر لے. بہرحال کوئی صورت ہیلہ بھی ہے اور براہ راست بھی، چونکہ یہ نظر وہ نظر شرعی نہیں بلکہ نظر شکر ہے. جیسے کوئی کہے کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں سب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو سب لوگ نظر کھانے والے نہیں ہیں مگر یہ شکر کی نظر ہے. بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں سے امیر غریب سب کھا سکتے ہیں. اسی طرح یہ نظر ہونے کے باوجود شکرانے کا پہلو غالب ہے، اس لیے مسجد میں صرف ہو سکتی ہے. ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب نماز تراویح پڑھاتے تھے، ایک کمرے میں امامت کرتے، پیچھے مرد ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے کمرے میں عورتیں ہوتی ہیں، مگر عورتوں کی صف میں اسی سیج میں ہوتی تھی جس صف میں امام کھڑا ہوتا تھا، یعنی ایک بھی سیج میں کیا امام کے برابر، یہ نماز درست نہیں ہے، یہ نماز غلط ہے. عورتیں مردوں کی صف میں، یہ جو محال کی صف ہے اس کا حکم اور سامنے جو توسیع ہے اس کا حکم برابر ہے، یہاں بھی بچے نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں بھی بچوں کو کھڑا کرنا گناہ ہے. اسی طرح عورت اگر مردوں کی صف میں آ جائے تو حکم یہ ہے کہ مردوں کی بھی نماز خراب ہے، اس لیے جو لوگ وہاں شریک ہوئے صرف عورت نہیں، ان مردوں کی بھی نماز فاسد ہے، تباہ و برباد ہے. مسجد کے لیے چندہ جمع کرنے کی دلیل کا حوالہ دے دی بخاری شریف، کتاب الیدین، کتاب المغازی، خاص خاص کر ایدین میں 13 تفسیر ہیں. حضرت بچوں کے نام عبدالحادی عبدالسعید رکھنا درست ہے. ہمارے علاقے میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہاں جمعہ بھی شرائط نہیں پائے جاتے. علماء کہہ چکے کہ جہاں یہ ادا نہیں ہوگا وہاں دوسرے عالم وہ نماز پڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں امام شافعی کے نصیب نماز جمعہ ادا ہو جاتی ہے. درست بات یہ ہے کہ جہاں جمعہ شروع ہو جائے وہاں ختم نہ کیا جائے. لوگوں کا فائدہ جمعہ منعقد کرنے میں آواز سن لیں گے, نصیحت سن لیں گے. اگر جمعہ نہ ہو تو ظہر میں لوگ اتنے کل ظہر میں آ جائیں گے جتنے آج تھے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی بھیڑ لگے اجتماع ہو وہاں جمعہ مناسب ہے. سعودی عرب میں حرم اور مسجد نبوی کے اکثر مسائل میں 8 رکعت تراویح, اعتبار حرمین شریفین کا ہے اور جگہوں کا نہیں ہے. سعودی عرب میں ہماری خواتین کو وہاں کی مقامی خواتین سجدے کے طریقے پر اعتراض کرتی ہے, اور کبھی تو نماز کے دوران بھی مردوں کی طرح سجدے پر اصرار کرتی ہے. یہ ان کی زیادتی ہے. بخاری شریف میں موجود ہے کہ صرف ایک خاتون مردوں کی طرح بیٹھتی تھی اور سجدہ کرتی تھی, ام درداء صغرا, کتاب الصلات میں روایت موجود ہے. اور اسی کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ ان کی ٹانگوں میں تکلیف تھی, ورنہ وہ عورتوں کی طرح نماز پڑھتی نہ کہ مردوں کی طرح. مرد اور عورت کی نماز کا فرق یقینی ہے, مگر مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. تمہاری عورتوں کی طرف سے میں جا کے وہاں عورتوں کو ڈنڈے نہیں مار سکتا. آپ اپنی عورتوں کو ہمارے یہاں سے کورس کروا دیں, ان میں غیرت پیدا کریں, پھر حوالے میں لکھواتا ان کو, انشاءاللہ ان کی عورتیں دور بھاگے گی. عورتیں کیا, ان کے مرد بھی بھاگیں گے. سفر کے 13 دن جس طرح تیرہ تیزی کہا جاتا ہے, کہ کہنے کہ اس میں اہم کام جیسے سفر شادی وغیرہ نہیں, وہ غلط بات ہے. حدیث میں لا سفر, سفر کی اس قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بیٹے کی پیدائش بروز بدھ رات یہ بجے ہوئی, اس کا حقیقہ کس دن کے 7ویں دن کیا جائے گا, اگلا دن پہلا ہے. مفتی صاحب مسئلہ یہ کہ گھر میں بہت پریشانی ہے, والد صاحب کو کوئی بہکا دیا ہے, روز صبح شام لڑائی لڑتے ہیں. دعا فرمایا آمین. اللہ پاک گھر میں امن قائم فرمائے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے, اسی کا دم کیا ہوا پانی سب کو پلائے, شربت میں, چائے میں, کھانے میں, سالن میں, خیر ہو جائے گی. ایک شخص آپ کے یہاں سے مسائل سن کر بیان کرتے ہیں, اس کے بعد اگر گھر والے اس پر عمل نہ کرے تو میری کہاں تک گرفت ہوگی. آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی, آپ اخلاص کے ساتھ بیان کریں. بشنود یا نشنود منہائے ہوئی بھی گنام, عبداللہ نام کے ساتھ محمد لگانا درست ہے. تین باتیں پوچھنی ہے. کیا حضرت عائشہ کا نام حمیرا تھا؟ بعض روایات میں مگر حمیرا حمرا سے سرخ سفید حسین جمیل. ذوالفقار علی نقشبندی صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں کسی کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہوں؟ وہ طریقت کے پیر ہے اور حافظ غلام حبیب نقشبندی کے خلیفہ ہے, یا خدا جانے مولانا پیر عبد المالک کے خلیفہ ہے. مجھے تو ویسے ہی پیروں سے مناسبت نہیں ہے, تو کسی بھی پیر کے بارے میں پرچی نہ دیا کریں, معذرت خواہوں. بخاری کتاب الدعوت دعوی کا حوالہ دیا کہ اس میں سعید بن سعید کی روایت ہے کہ ہمارے دادا, بخاری شریف میں روایت یقین کے درجے میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی فرصت میں آؤ, میں نکال کے دکھا دوں. صحیح لڑکی کی شادی کے اخراجات, جہیز, کھانا وغیرہ. اول تو عجم میں, عجم میں سادات نہیں ہے. ثانیاً اگر ہے بھی تو خلط بلط ہو چکے ہیں. ثالثاً اگر زکات صدقات سے ان کو بچا لے تو بہتر ہے. کیا بیوٹی پارلر یا بیوٹیشن کا کام کرنا, اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانا درست ہے جب خواتین خواتین کے لیے کرے, اگر اس میں کوئی ناجائز اقدام نہیں ہے. سورج گرہن ہوتا ہے تو بزرگ حضرات حاملہ عورتوں کو باہر نکلنے سے, یہ بالکل پکا مجرب مشاہدہ عمل ہے کہ اگر سورج گرہن کی سیدھ میں خاتون آ جائے اور پیٹ میں بچہ ہو تو ٹیڑھا اور معذور پیدا ہوگا. یہ تجربے کی باتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے آپ گرم چائے کے بعد ٹھنڈا نہیں پیتے, اس کے لیے کوئی حدیث تھوڑا پیش کریں گے. آپ کھانا کھا کے دوڑتے نہیں کہ آنچڑیاں پھٹ جائے گی, یہ تجربے کی بات ہے. خواتین کا محرم کے ساتھ باپردہ تبلیغ جماعت کے لیے جانا کوئی حرج نہیں. امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے یجب تبلیغ النساء کما یجب تبلیغ الرجال، جس طرح مردوں پر تبلیغ ضروری ہے اس طرح عورتوں کو بھی تبلیغ کر سکتی ہے. مفتی صاحب امام بخش صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے، آمین. اسماعیلی غوری فرقے کے عقائد اور رد، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی، وہ پڑھ لیں آپ. تسبیحات سیدھے اور بیاں سے کرنا جائز یا ناجائز؟ ایک عالم نے کہا دونوں ہاتھوں سے. وہ تو دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہے، اس کی ٹانگ نہیں اٹھ رہی ہے، اس سے بھی کر لیتا. حدیث شریف ابو داؤد کتاب الصلاۃ تسبیحات میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینی، حضرت دائیں ہاتھ سے فرماتے تھے. اور مرقات شرح مشکات جلد 2 صفحہ 202، تحتاوی علی المراکی صفحہ 172، تکملہ مجمع البحار جلد 5 صفحہ 587. وہ جو ملوانا ہے اس سے ایک کوئی چھوٹی سی کتاب کا نام لکھوا دو، کہیں بھی نہیں لکھ سکتا، بس دیکھا دیکھی چل رہی. تسبیحات کہیں بھی بائیں ہاتھ سے نہیں، بعض لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے اس دوران کوئی بائیں ہاتھ سے چال بازی لڑتے ہیں، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، خطر نہیں. دائیں ہاتھ کو سر پہ رکھ کے دعا تو ہے سنت، لیکن اس دوران جو یہ 7 دفعہ تسبیح بائیں ہاتھ سے، حرام ناجائز کار شیطان. دائیں ہاتھ سے تسبیحات ہوگی، بائیں ہاتھ سے نہیں ہوگی. اور جس وقت بائیں ہاتھ سے پڑھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کابل جا چکا ہوتا ہے، فارغ پڑا ہوا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ حدیث شریف کے مطابق دونوں تسبیحات دونوں صرف ایک دائیں ہاتھ سے ہو؟ یعنی جس وقت بائیں ہاتھ کو یہ نمبر دیتے، دائیں اجاڑ پڑا رہتا ہے، بیکار غلط بات ہے. جب ایک دفعہ نبی کا عمل مل گیا تو اس پر عمل لازم ہے. اسی طرح تسبیح کے دانے، وہ بھی الٹے ہاتھ سے پڑھنا بعض قوموں کی عادت ہے، وہ بھی غلط طریقہ ہے، ثواب نہیں ملے گا، وہ بھی دائیں ہاتھ سے گھومنا چاہیے. مسئلہ یہی ہے، اور شرق اور غرب میں ایک ہی مسئلہ ہے انشاءاللہ، باقی غلط عمل رائج ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو. گریبان کے کتنے بٹن کھلے رہنے چاہیے؟ پورا گریبان کھلا رکھ سکتے ہیں، بشرطی کی فیشن نہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ اپنی چھاتیاں لوگوں کو دکھاتے پھریں، جو کہ حرام ناجائز ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف ایک بٹن بھی کھلا ہو تو حدیث شریف پر عمل ہو جائے گا، لیکن حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ حضرت کے سینے کے بال باقاعدہ باہر نظر آ رہے تھے. میں نے 30 سال تک گریبان کا کوئی بٹن بند نہیں کیا، لیکن بعد میں میرے پاس چھوکروں کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر سے چاہتی کھولتے ہیں، کبھی ادھر سے. جب کسی نے کہا کہ ہمارے مولانا صاحب کا یہی تحقیق ہے، حالانکہ اس میں اختلاف نہیں، پکا مسئلہ ہے، ترمذی شریف شمائل میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کی کنڈیاں کھلی ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اس وقت اگر ایک یا دو بٹن بھی کھلے ہو، یا ایک کھلا ہو دو بند ہو، تو مجھے امید ہے کہ سنت پر عمل ہو جائے گا. لیکن جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب گریبان بند ہو، اگر بند نہ ہو تو ہاتھ بڑھا کے آپ کا بند کر دے، یہ خلاف سنت، غلط اور جہالت کا طریقہ ہے. اگر شیخ کے والد اپنی حیاتی میں اپنی جائیداد بیٹے کے نام کر دے تو دوسرے بیٹے اس جائیداد میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ اس فیصلے کے بارے میں کیا بتائیں؟ بہرحال زندگی میں والد پوری جائیداد جلا بھی سکتا ہے، سمندر میں بھی ڈال سکتا ہے، مجنون دیوانے یہی کرتے ہیں. اور ایک بیٹے کو زیادہ ایک کم بھی کرتے ہیں، گناہ کا عمل ہے، گناہگار ہے، البتہ نافذ ہو جائے گا، اسمال گناہ کے قیامت تک اس کو گناہ ہوگا. چاہیے کہ کوئی وقت پر اسے سمجھا لیتا، یا جس بیٹے کے نام ساری جائیداد ہے ان کو کہے کہ آپ کے والد نے غلط اور گناہ کر کے دنیا سے گیا ہے، اب تم یہ جائیداد اس کے بعد صحیح طریقے سے کر لو. جو شریعت کا فیصلہ ہے کہ زندگی میں سب اولاد برابر ہے، اور مرنے کے بعد لڑکا 2 حصے اور لڑکی 1 حصہ لے گی، تو شاید تیرا باپ معاف ہو جائے، ورنہ جہنم کے بیچ میں جلے گا. حدیث شریف بخاری میں ہے نا کہ آپ سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے بیٹے کو جائیداد دی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ بھی گوارا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ دوسرے بیٹے کو بھی اتنا دیا ہے؟ کہا نہیں حضرت. تو آپ نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. رافع الیدین کے رد میں رافع الیدین نہیں ہے, کدو کریلا رفع الیدین ہے. باتیں اتنی بڑی بڑی ہے اور لکھنے کے ڈھنگ نہیں ہے. محمد آیان نام نامناسب ہے, بڑی بڑی آنکھوں والا. اسلام میں کون سے کھیل منع ہے جس سے بے حیائی پھیلے, جس سے کفر کی تبلیغ ہو, جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو, وہ سب منع ہے. دعا کرے میری بہن کا دیندار کرانے میں رشتہ, آمین. میرے بھائی کی شادی کے 3 سال ہو گئے, اولاد نہیں. اللہ دے کہ اولاد دے. اگر کوئی شخص جس کی پرچون کی دکان ہے اور وہ اپنی دکان پر چینی ہونے کے باوجود گاہکوں سے جھوٹ بولے کہ چینی نہیں ہے, مگر کسی جان بچانے والے کو بولے کہ ہاں چینی ہے, کذاب آدمی ہے دجال. کذاب اور دجال اسی طرح نخرے کرتا ہے. یہ انسانوں کی باتیں نہیں, انسانوں میں انسانوں شکل کی بھیڑی ہے وہ ہے. اس کو چاہیے کہ چینی ہٹا دے وہاں سے, ختم کرے. کیوں رکھا ہوا ہے؟ 2 پیسے زیادہ کے لیے لالچ ہے نا. اسی کو تو دجل کہتے ہیں, دجل دھوکے اور خیانت کو کہتے ہیں. اس کو یہ پتہ نہیں کہ اسلام میں کاذب و جھوٹے پہ لعنت آئی, پیسوں کی تجوری بھری ہوئی ہو اور خدا کی طرف سے لعنت برسے, تو یہ کیا زندگی ہے؟ مغرب کی 2 سنتیں وابین میں شامل ہے یا نہیں؟ منحت الخالق علی بحر الرائق. ابن عابدین شامی, حلبی کبیر شرع منیا, فتاوی شام جلد اول. یہ وضاحت موجود ہے کہ اوابین کے 6 رکعت سوا رکعت المغرب, مغرب کی 2 رکعت کے علاوہ ہونا چاہیے, یہ بہتر اور افضل ہے. محقق ابن الحمام اور ابراہیم قرآنی خود صاحب بدائے, ان کی رائے یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنتوں سمیت 6 رکعت تو اچھا ہے. ویسے 6 علیحدہ پڑھا کرے, لیکن کبھی اجلے تو جلدی ہو تو 4 2 کے ساتھ جمع کر کے محقق ابن الحمام کی رائے کے مطابق 6 پوری ہو گئے. الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعۃ, اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے معاملات میں وہ وسعت پیدا فرمائی. عصر کی 4 سنتیں, 2 سنتیں دو بھی ہیں, 4 بھی ہیں. وقت ہے تو 4 ورنہ 2. جب 4 پڑھنی ہے تو 2 2 نہیں, 4 اکٹھی, اور جب 2 پڑھنی ہے تو 2 کی نیت باندھ دیں. ایک رشتے دار ہے, وہ میرے گھر آتا رہتا ہے, میں اس کے آنے جانے سے میں راضی نہیں ہوں, تو میرے دل میں ہے کہ اس کو منع کروں, لیکن ایک دن خواب دیکھا کہ میری شادی ہوئی ہے, شادی کے اگلے دن رشتے دار بھی آیا, تو میں نہیں کے ساتھ لڑ پڑا. میرے ماموں نے مجھے کہا کہ اگر اس کو کچھ نہ کہو, آج یہ تیرا مہمان ہے, میرا تیرا خواب بھی تیرے جیسا ہے. ہاں یہ سب خواب کے بھی کوئی آنگا بانگا معلوم نہیں. خواب سے اگر تجھے تسلی ہوئی کہ منع نہ کرے تو پھر طبیعت راضی کر لو اس کے آنے سے, اور اگر خواب میں بھی تائید ہو گئی کہ نہیں آنا چاہیے تو درخواست کر لو اسے کہ آپ کے میرے گھر آنے سے مجھے گھرانی ہوتی, مجھے معاف فرمائے. میں پچھلے 3 سال سے ایک امتحان پاس کرنے کوشش کر رہا ہوں, مگر ہمیشہ فیل ہو جاتا ہوں. پہلے تو دین سے دور تھا, لیکن اب داڑھی اور 5 وقت نماز بھی پڑھ رہا ہوں. دعا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. جو یہ بھی پریشانی ہے, اچھا یہ میری پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے, الٹا سیدھا لکھنے کا جواب نہیں ہوتا. روزگار کے حوالے سے آمدنی معقول ہے, لیکن برکت کا فقدان ہے. برکت تو خرچ کرنے سے آتا ہے, تو یہ وضاحت کرو کہ اب تک تم نے کتنا خرچ کیا ہے. خرچ چھوٹا رہ گیا جس کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا. شکر نہیں کرتے 3 گز سے تیرے جوڑا ہو جائے, ورنہ 6 اور 7 خریدنا کتنا مہنگا ہے. چھوٹے قد والے ان کو کسی نے پاکستان سے نکال دیا کیا؟ کوئی حدیث شریف ایسی ہے کہ چھوٹے قد والے کو عذاب زیادہ ہوگا؟ اعمال پیدا کرو. امام کعبہ دیکھا ہے اپنے سبیر صاحب, جب جبہ ہٹا لے کوئی پہچانے گا نہیں کہ پرائمری کا چھوٹا سا ننا ہے, اتنا سا ہے, لیکن وہ کل کائنات کے مسلمانوں کا امام ہے. اور جب خطبہ دیتے ہیں یا کہیں بیان کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ایسی ہستی کو کعبے کا امام ہونا چاہیے, علوم سے لبریز ہے بالکل. تو پس قد والا کیا کرنا چاہتے ہیں، کمبے پہ چڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ اور سننے میں آیا ہے کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ قد چھوٹا رہ گیا پھر نہیں بڑھتا، تو آپ یہ بھول جائے، آپ کہے کہ یہی بہت ہے، مجھ سے بھی چھوٹے قد والے ہیں، اور ایمان و اعمال کی ضرورت بڑھا دے، وہ تو آپ کے اختیار میں ہے، اللہ کا شکر ہے، اچھے اخلاق اچھا کردار بلند کر لے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دولت پائے، بڑے بڑے قداور جو ہے وہ آپ کی غلامی کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. یہ چھوٹے قد والے کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو تسلی دے اور اس کو اپنا چھوٹا قد اونچا ہی نظر آ جائے، اور ان کو قداوروں کی برکت اللہ عطا فرمائے، اور اس کے احساس کمتری کو احساس بہتری میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے، اور ایسے جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی امداد فرمائے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ. جنہوں نے بیماروں کے لیے کہا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے مرحوم کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی ابھی جن کا جنازہ ہوا ہے اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے، جنازہ پڑھنے والوں کو رش کی وجہ سے جو گرانی ہوئی اللہ ان کے مقامات بلند فرمائے، اور جن کی جو بھی پریشانی ہے اور مشکل ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، اللہ ان کی امداد فرمائے، نصرت فرمائے، حفاظت فرمائے، خیر و عنایات سے مالا مال فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.